की दे दीजिए, मैं कल मैंने उसे वो गेम में था।
بسم اللہ الرحمن الرحیم آخرہ ایک توجہ یہ دلا دوں کہ بعض مقامات جو ہیں قرآن کے اس میں آ رہے ہیں جس پہ کافی تفصیلی ہمارے پاس لٹریچر موجود ہے، جیسے سورہ حج کا آخری رکوع ہم نے بھی پڑھا، یہ منتخب نصاب کے پورشنز میں ڈاکٹر اشار احمد صاحب نے بہت تفصیل سے ان پہ گفتگو کی ہے، اسی طرح یہ جو سورہ مومنون کا جو ابتدائی 11 آیتیں ہم نے ابھی پڑھی ہیں ان پر بھی منتخب نصاب میں جو ہے بڑا سیر حاصل مواد موجود ہے، تو جو لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ پھر مکتبے سے متعلق کا کتابیں جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کتابچے جن میں بڑی تفصیل سے ان پہ بات ہے۔ آئیے جناب آیت نمبر 12 سے ہم آغاز کرتے ہیں سورہ مومنون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين۔ فرمایا ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين، اور یقینا ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے خلاصے سے۔ اب یہ مٹی ہی سے جو ہے ساری ہماری غذائیت آتی ہے، چاہے پھلوں یا سبزیاں ہوں یا جانوروں کا گوشت یا دودھ ہو، وہ بھی اسی سبزہ کو چرتے ہیں جو انہیں حاصل ہوتا ہے، اور گویا اسی خلاصے سے پھر ہمارا وجود بھی بنا۔ فرمایا ثم جعلناه نطفہ، پھر ہم نے بنا دیا اسے نطفہ، یہ جو ہم نے غذا کھائی اسی یا مٹی کا خلاصہ، اسی غذا نے شکل اختیار کر لی نطفے کی۔ فرمایا ثم جعلنا نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے بنا دیا نطفہ ایک محفوظ مقام ہے، اب یہ محفوظ مقام رحم مادر۔ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے بنا دیا نطفے کو علاقہ، علاقہ کا ترجمہ ایک ہوتا ہے جماوا خون بھی، یعنی دیکھیں گے تو وہ جماوا خون محسوس ہوتا ہے، ورنہ اس کا مطلب ہوتا ہے معلق، ایسی چیز جو معلق ہو لٹکی بھی ہو۔ تو ابتدائی جو دن ہوتے ہیں ہیومن ایمبریو کے تو وہ رحم مادر سے جونک کی طرح چپکا ہوا ہوتا ہے، لٹکا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اس کی سٹیج یہاں بیان ہو رہی ہے۔ فخلقنا العلاقة مضغة، پھر ہم نے بنا دیا علاقہ کو مضغہ، مضغہ کہتے ہیں چیوڈ سم تھنگ وچ ہیز بین چیوڈ، تو جسے اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں لوتھڑا، لوتھڑی کی شکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے بنا دیا اس مضغہ کو عظاما یعنی ہڈیاں۔ فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے پہنایا ہڈیوں پر گوشت۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے کھڑا کر دیا اسے ایک دوسری ہی مخلوق۔ تو یہاں اشارہ ہے روح کی طرف کہ جب یہ ایک جسم بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے روح بھی جو ہے وہ پیدا کر دی۔ متفقن علیہ روایت ہے، یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ رحم مادر میں 40 دن نطفہ رہتا ہے، 40 دن علاقہ رہتا ہے، 40 دن مضغہ رہتا ہے، اور پھر جو ہے جب یہ وقت گزر جاتا ہے تو پھر ایک فرشتہ آتا ہے جو اس کے جسم کے ساتھ اس کی روح کو جوڑ دیتا ہے۔ تو گویا یہ جو 40-40 دن کے 3 پیریڈ ہیں ان کے گزرنے کے بعد پھر جسم کے ساتھ روح کو جوڑا جاتا ہے۔ فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور بہت بابرکت ہے وہ اللہ بہترین پیدا کرنے والا۔ آیت نمبر 15-16، انسان کی زندگی کے مراحل، ابھی انسان کی تخلیق کے مراحل تھے، اب انسان کی زندگی کے مراحل بیان ہو رہے ہیں۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اور بے شک تم اس کے بعد پھر مرنے والے ہو، یقیناً جو ہے وہ مر جاؤ گے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور پھر بے شک تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ تو صرف یہی مسئلہ نہیں ہے کہ دنیا میں بس پیدا ہوگی، بلکہ لازماً موت بھی آئے گی، اور پھر موت کے بعد دوبارہ زندگی بھی ہے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اب آیت نمبر 23-50 تک کئی انبیاء کرام کا تذکرہ آ رہا ہے، اور مختصر جو ہے ان کی زندگی کے مختلف واقعات آ رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، اس طرح حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ان کے علاوہ بعض قوموں اور انبیاء کا بغیر نام لیے جو ہے ذکر ہے۔ تو اس کے بعد پھر آیت نمبر 51، اس میں رزق کے حلال سے ہی عمل صالح کی جو ہے وہ توقع ہونی چاہیے، یہ مضمون آ رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الرسل، اے رسولوں، کلو من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، وعملوا صالحا، اور عمل کرو نیک. دوسرا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے تاکہ عمل کرو نیک. تو حلال رزق جائے گا تو پھر نیک اعمال کی جو ہے وہ اس کی توقع بھی ہوتی ہے، وہ متوقع بھی ہوتا ہے. ورنہ اگر حرام چیزیں کھائیں گے اور خبیث چیزیں کھائیں گے تو ویسے ہی اعمال بھی پھر متوقع ہوتا ہے. انی بما تعملون علیم، بے شک میں جو کچھ تم کر رہے ہو اسے خوب جاننے والا. اب آیات 57 سے 61 تک بندہ مومن کی باطنی صفات آ رہی. پہلے ہم نے ظاہری صفات دیکھی، چھ بنیادی صفات، اس میں جو ہے وہ نماز کو قائم کرنا، اس میں خشوع اور اس کی حفاظت کرنا. پھر دوسرا تھا کہ جو ہے لفظ کاموں سے بچنا. تیسرا تھا تزکیہ، یعنی اپنا تزکیہ کرتے رہنا. چوتھا تھا سیکس ڈسپلن، اور پانچواں جو تھا امانتوں کی حفاظت. چھٹا وعدے کا جو ہے پاس کرنا. اب اس کے بعد یہ کچھ باطنی اب یہاں صفات آ رہی ہیں. آیت نمبر 57 میں پہلی صفت، رب کا خوف رکھتے ہیں. یہ کن کا ذکر آ رہا ہے؟ مومنین کا. ان کے دل میں اپنے رب کا خوف رہتا ہے. فرمائے ان الذین هم من خشیتی ربهم مشفقون، اور بے شک یہ مومنین جو ہیں یہ اللہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں. اور مشفقون یعنی اس میں پھر جو ہے مستقل یہ خوف رہتا ہے، تو انہیں اپنے رب کا خوف جو ہے وہ اپنے رب کے خوف سے جو ہے مستقل جو ہے اس کا احساس رہتا ہے. اسی طرح آیت نمبر 58، آیات پر یقین رکھتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں. تیسری صفت آ رہی ہے، شرک سے اجتناب کرتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ، اور یہ کامیاب ہونے والے مومنین وہ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. اور چوتھی اور پانچویں صفات آ رہی ہیں کہ انفاق کرتے ہیں اور آخرت کے انجام سے ڈرتے رہتے ہیں. فرمایا والذین یؤتون ما آتوا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں جو بھی وہ خرچ کرتے ہیں. وقلوبهم وجلا، اور ان کے دل جو ہے وہ ڈرتے رہتے ہیں. انہم الی ربہم راجعون، کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مومن نیکی کرتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے نہ کرے، اس میں اخلاص تھا نہیں تھا، اس درجے کی تھی بھی یا نہیں. اور منافق گناہ کرتا ہے اور بڑی بڑی امیدیں رکھتا ہے اللہ سے، تو الٹے گناہ کر رہا ہوتا ہے اور سوچ یہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے تو بڑا اعلیٰ مقام ملے گا جنت کا. تو یہ بھی مومنین کی صفات میں سے ہے کہ وہ اللہ سے خوفزدہ رہتے ہیں، انہیں فکر آخرت رہتا ہے. اسی طرح آیت نمبر 61 میں چھٹی صفت آ رہی ہے، ان کی چھٹی باطنی صفت، نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں. اولئک یسارعون فی الخیرات، اور یہی لوگ ہیں جو ہے تیزی کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں بھلائیوں میں. وہم لہا سابقون، اور وہ ان نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں. اب یہ کمپٹیشن انسان کی فطرت میں، لیکن جو ہے جو نیک لوگ ہیں وہ کہاں پر کمپیٹ کرتے ہیں؟ وہ نیکیوں میں کمپیٹ کرتے ہیں. ورنہ عام انسان جو ہے وہ کیریئرز میں اور پیسے میں اور مال میں اور گاڑیوں میں کمپٹیشن کر رہا ہوتا ہے. ہماری بہنیں زیورات میں اور لباس میں کمپیٹ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن جو مومن ہیں وہ پھر بھلائیوں میں کمپیٹ کرتے ہیں، دوسرے سے آگے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. آیت نمبر 62، اس میں مضمون آ رہا ہے کہ جیسی صلاحیت دنیا میں لگ رہی ہے ویسی دین میں لگاؤ. فرمایا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم کسی نفس پر، کسی شخص پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کی وسعت کے برابر. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، اور ہمارے پاس کتاب ہے جو بولتی ہے حق کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہم پر ہرگز ظلم نہیں کیا جائے گا. تو پہلا تو یہی کہ شریعت نے جو بھی احکامات دیے ہیں وہ ہماری جو ہے وہ استطاعت کے مطابق ہے، اور جس طرح ہم بھاگ دوڑ دنیا کے لیے کر رہے ہیں اس طرح جو ہے وہ ضرورت ہے کہ دین میں بھی وقت لگائیں، وہی معنی دین میں بھی نظر آئے. اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے. اس زمانے میں یہ سمجھنا بڑا مشکل تھا، آج کے دور میں آسان ہو گیا، گویا ہمارا پورا ریکارڈ موجود ہے. اور بس جیسے آج کل ہوتا ہے ویجیلنس وغیرہ کے اتنے اتنے سے گیجٹس ہوتے ہیں اور پورے پورے دن کی ریکارڈنگ جو ہے وہ ہوتی ہے، بٹن دبانے کی دیر ہوتی ہے اور پورے دن کی کہانی جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے کہ اس آدمی نے کیا کیا کیا. تو گویا یہ نامہ اعمال ہے جو محفوظ ہے، اور وہ خود جو ہے بتا رہا ہوگا کہ اس آدمی نے کیا کیا، اور کسی پر جو ہے وہ بالکل بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. آیت نمبر 63، قرآن سے غفلت کا سبب کیا ہے؟ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ لوگوں کے کچھ اور بھی مشاغل ہیں جنہوں نے اتنی اہمیت لے لی ہے کہ اب جو ہے وہ قرآن کے لیے وقت نہیں رہا. فرمایا بل قلوبهم في غمرة من هذا، بلکہ ان کے دل جو ہے وہ مشغول ہیں جو ہے اس کے مقابلے میں، ولہم اعمال من دون ذلك، اور ان کے کچھ اور اعمال ہیں یعنی اس قرآن کے علاوہ، ہم لہا عاملون، جن میں وہ لگے ہوئے ہیں، جس میں وہ مشغول ہیں۔ اب آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے 2 روپے کا اخبار جو ہے وہ پڑھنے کے لیے 2-2 گھنٹے، اور ٹی وی ایوریج جو دیکھا جاتا ہے 4-6 آورز اے ڈے اس کے لیے نکل آتا ہے، شاپنگ کے لیے کئی کئی گھنٹے، اور اگر وقت نہیں ہے تو قرآن کے لیے نہیں۔ تو فرمایا یہ کیوں قرآن سے غافل کیوں، کیونکہ دوسرے مشاغل زیادہ ہیں۔ اب کچھ سرچنگ کوشچنز آ رہے ہیں، یعنی اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ دل سے جواب جو ہے وہ خود نکلتا ہے۔ تو پہلا سرچنگ کوشچن ہے، زمین کس کی ہے؟ قل لمن الارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کس کی ہے زمین، ومن فیہا، اور جو کچھ اس کے اندر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، سیقولون للہ، وہ ان قریب کہیں گے اللہ ہی کی ہے، قل افلا تذکرون، پھر ان سے پوچھئے تم نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ سیکنڈ سرچنگ کوشچن، آسمانوں اور عرش کا رب کون ہے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھے کون ہے ساتوں آسمانوں کا رب اور کون ہے عرش عظیم کا رب، سیقولون للہ، یہ ان قریب کہیں گے اللہ ہی ہے، قل افلا تتقون، تو ان سے پوچھے کیا تم اس اللہ کی نافرمانی سے بچتے نہیں، اس کا تقوی اختیار نہیں کرتے۔ تھرڈ سرچنگ کوشچن، آیات 88-89، ہر چیز کی حکومت کس کے ہاتھ میں؟ قل مم بیدہ ملکوت کل شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کس کے ہاتھ میں حکومت ہر چیز کی؟ وہو یجیر ولا یجار علیہ، اور وہی پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، سیقولون للہ، اور وہ کہیں گے اللہ ہی کی حکومت ہے، قل فانا تسحرون، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے پھر کہاں سے تم پہ جادو کیا جاتا ہے؟ آیات 97-98، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کی تلقین، وقل ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں دعا کیجئے، اے میرے رب، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے، وَاعُوذُ بِكَ رَبِّي أَن يَحْضُرُونَ، اور اے میرے رب، میں تیری پناہ پکڑتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں، تو ان کے وسوسوں سے بھی جو ہے وہ پناہ مانگی جاتی ہے اور اس سے بھی کہ وہ قریب ہیں۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ اگر جو ہے جنوں کا معاملہ کچھ ہو تو پھر یہ آیات جو ہیں بہت مجرد ہیں اس طرح کے۔ آیات 99-100، قیامت صغرا کا بیان ہے، یعنی موت کا ذکر آ رہا ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب آ جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کی موت، قال رب ارجعون، تو کہتا ہے اللہ مجھے دوبارہ لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں کروں نیک اعمال، فیما ترکت، جسے میں چھوڑ کر آ رہا ہوں، یعنی اب موت آ گئی مجھ پر، یہ دنیا چھٹ گئی ہے، مجھے ذرا ایک موقع اور مل جائے، میں جا کے اب نیک عمل کروں، جواب دیا جائے گا کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمت ہوا قائلہا، یہ بس ایک بات ہے جو اس کے منہ سے نکلی ہے، وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخ، اور اس کے پیچھے ہوگا پردہ، الٰ یومِ یُبْعَثُون، اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ دوبارہ مہلت نہیں ہے، ایک ہی زندگی ہے، اسی میں کرنا ہے، اور غفلت میں خدا نہ خواستہ گزر گئی تو دوبارہ چانس نہیں ملنا۔ دنیا کے باقی امتحان تو ایسے ہوتے ہیں کہ اس سال فیل ہو گیا، اگلے سال دوبارہ موقع، یا بعض دفعہ سپلیمنٹری بھی ہو جاتی ہیں، تو لیکن یہ جو دنیا کا امتحان ہے یہ ایک ہی دفعہ کا ہے بس، بعد میں کتنا بھی پچھتاوا ہوگا لیکن کوئی میک اپ ٹیسٹ جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوگا، ابھی کرنا ہے جو کرنا۔ آیت 101 میں قیامت کبرا کا بیان، یعنی قیامت کا بیان آ رہا ہے، فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب پھونکا جائے گا سور، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تو پھر نہیں رہیں گے ان کے درمیان رشتے، يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، یعنی اس دن نہ کوئی آپس کے ان کے رشتے رہیں گے اور نہ ہی ایک دوسرے کے بارے میں سوال کر رہے ہوں۔ آیت نمبر 102، فرما برداروں کا انجام بیان ہو رہا ہے، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، پس جس کے اعمال کے پروے بھاری ہوں گے پس وہ کامیابی میں ہوں گے، پس وہی لوگ کامیاب ہوں گے، تو اعمال تلیں گے، اگر نیکیوں کے پروے بھاری ہوئے تو یہ لوگ جو ہے وہ پھر کامیاب ہوں گے۔ نافرمانوں کا انجام بیان ہو رہا ہے، آیات ہیں 103 104. ومن خفت موازینہ, اور اگر جو ہے ہلکے ہوئے ان کے نیک اعمال کے پلڑے, فاولائک الذین خسروا انفسہم, بس یہی لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو, فی جہنم خالدون, اور جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ رکھے. تلفح وجوہہم النار, اور جھلسا پہنچ رہی ہوگی, جھلسا رہی ہوگی ان کے چہروں کو آگ, وہم فیہا کالہون, اور وہ وہم فیہا کالہون, اور وہ اس جہنم میں جو ہے بدصورت بدنما جو ہے وہ ہوئے ہوئے ہوں گے. اب دنیا میں بڑی آدمی کو اپنی جو ہے فکر ہوتی ہے, بال کیسے ہیں اور چہرہ کیسا ہے اور لباس کیسا ہے, اور تھوڑا سا بھی کچھ جو ہے بگڑ جائے تو بڑا پریشان ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اس جہنم میں جھلسا دے گی آپ چہروں کو, اور بدصورت جو ہے وہ ہو کے جو ہے بگڑے ہوئے وہاں جو ہے وہ پڑے ہوں گے. آیات 105 سے 106, اقرار جرم, اب یہ مجرمین خود جو ہے مانیں گے کہ ہاں جی ہم سے غلطی ہوئی. الم تکن آیاتی تتلا علیکم, کیا نہیں آئی تھی تم تک میری آیات جو پر تلاوت کی جاتی تھی تم تک, فکن تم بہا تکذبون, اور تم ان کا انکار کیا کرتے تھے. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا, وہ کہیں گے ہمارے رب غالب آ گئی ہم پر ہماری نحوست, وکنا قوما ضالین, اور ہم ہی گمراہ لوگ تھے. تو وہاں جو ہے اپنا جرم کا اقرار جو ہے وہ کریں گے. بہرحال جہنم جہنم سے نکالنے کی پھر التجائیں کریں گے, ربنا اخرجنا منہا, کہیں گے ہمارے رب ہمیں نکال دے اس سے, فان عدنا فانا ظالمون, پھر اگر ہم دوبارہ یہ گناہ کریں تو پھر ہم ظالموں میں سے ہوں گے. بڑی التجائیں ہوں گی کہ ایک موقع اور مل جائے, یہاں سے نکل جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب, قال اخسعوا فیہا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پڑے رہو اس میں, ولا تکلمون, اور مجھ سے بات بھی نہ کرو, کوئی ان کی التجائیں نہیں سنیں گے. اس وقت موقع ہے, اللہ تعالیٰ سن رہا ہے, اور ہر رات جو ہے یہ جو آخری شب ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے اور پکار پکار کی کہتے ہیں, ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں عطا کر, ہے کوئی جو مجھ سے گناہوں کی معافی چاہے میں اس کے گناہ معاف کر دوں. تو یہ اب ہم اور آپ اگر سوتے رہیں تو علیحدہ بات ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ اس وقت سننے کے لیے تیار. کیا انسان بے مقصد پیدا کیا گیا ہے؟ آیت نمبر 115, افا حسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم نے خیال کر لیا تم بس ایسے ہی پیدا کر دیے ہو, بس یہاں رہ رہے ہیں, کھایا پیا, جوان ہوئے, شادی, نوکری, اور پھر بڑھاپا, اور بس ختم, کیا بس اسی لیے پیدا کیے گئے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے, جبکہ ایسی حقیقت نہیں ہے. انسان اس دنیا میں امتحان کے طور پر پیدا ہوا, ایک ایک نعمت کی باز پوش ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بنی نو آدم کے قدم قیامت کے دن ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ پانچ سوالوں کا جواب نہ دیں. پہلا سوال, عمر کہاں گزاری؟ دوسرا سوال, جوانی کہاں خرچ کی؟ تیسرا سوال, مال کہاں سے کمایا؟ چوتھا, مال کہاں خرچ کیا؟ اور پانچواں, جو علم حاصل کیا تھا اس پر کہاں تک کتنا عمل کیا؟ آیت نمبر 116, عظمت باری تعالیٰ کا بیان, فتعال اللہ الملک الحق, بہت ہی بلند و برتر ہے اللہ, اور جو حقیقی بادشاہ ہے, لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اسی کے, رب العرش الکریم, اور وہ رب ہے عظیم عرش کا. اب مشرک فلا نہیں پائیں گے, یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے, جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ ناکام ہوگا, سوائے اس کے کہ دنیا ہی میں توبہ کر لے, اپنی جو ہے وہ اپنی اصلاح کر لے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, اور جو کوئی پکارے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو, لا برہان لہ بھی, جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو, فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّي, تو بے شک اس کا حساب لینا جو ہے اس کے رب کے ذمے, اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ, اور بے شک فلاں نہیں پاتے, کامیاب نہیں ہوتے کافر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں پھر تلقین دعا ہے, فرمایا, وقل, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں دعا کیجئے, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, اے میرے رب معاف فرما دے اور رحم فرما, اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا. الحمدللہ یہ سورت یہاں پر مکمل ہوئی. سورہ نور کے ابتدائی حصہ ہم جو ہے آج کر لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ, کیونکہ یہ بڑی اہم صورتوں میں, ساری صورتیں اہم ہیں, بعض جو ہے عملی طور سے اس میں زیادہ جو ہے پیغام ہوتا ہے, تعارف سمجھ لیجئے. پہلے سورہ نور جو ہے سورہ احزاب کا جوڑا ہے، دونوں جو ہے اس میں کمپلیمنٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے مضامین کو، دونوں کا آغاز جلالی انداز سے ہو رہا ہے. پھر آپ دیکھیں گے ان دونوں صورتوں میں پردے کے احکامات ہیں. سورہ نور کے اندر گھر کے اندر کے پردے کے احکامات ہیں، اسی طرح ستر کے احکامات ہیں، ستر کیا ہونا چاہیے. اسی طرح سورہ احزاب میں گھر سے باہر کا معاملہ جو ہے اس کا پردہ کیسا ہونا چاہیے اس کا ذکر ہے، اور حجاب سے متعلق احکامات ہیں. دونوں صورتوں میں منافقین کے لیے مذمت آئی ہے، اور دونوں صورتوں میں چند بہتانوں کا ذکر ہے. سورہ نور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگایا گیا تھا، واقعہ اف کہلاتا ہے، اس کا ذکر ملے گا. سورہ احزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگایا گیا تھا کہ جو ہے وہ کیونکہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی متعلقہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نکاح کرنے کا، تو وہ اس پر بڑا جو ہے اسے اٹھایا جو ہے یہودیوں نے اور مشرکین مکہ نے کہ انہوں نے بہو سے جو ہے نکاح کر لیا. تو یہ اس کا وہاں سورہ احزاب میں ذکر آئے گا. دونوں صورتوں میں پھر پانچواں رکوع ایمان کے لحاظ سے بڑا بھرپور ہے، اور خصوصاً آیت نمبر 35 میں جو ہے وہ ایمان سے متعلق بڑے گہرے مضامین بیان ہوئے. آئیے اس تمہید کے بعد جو ہے ابتدائی چند آیات آج ہم پڑھیں گے. تو پہلی آیت بڑا جلالی انداز، سورتن انزلناها، یہ سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے. وفرضناها، اور اسے ہم نے فرض کیا ہے. وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس میں ہم نے نازل کی ہیں واضح آیات. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. آیت نمبر 2 میں حد زنا بیان ہو رہی ہے. غیر شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کریں گے تو ہر ایک کو 100 کوڑے جو ہے وہ مارے جائیں. الزانیتو الزانی، اور زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد. فجلدو کلو واحد منہما مئتا جلدا، مارو ان میں سے ہر ایک کو جو ہے وہ 100 کوڑے. ولا تاخذکم بہما رافت فی دین اللہ، اور نہ آئے تمہیں جو ہے ان دونوں پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ترس جو ہے وہ دین کے معاملے میں. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان لانے والے ہو اللہ پر. والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور چاہیے کہ موجود رہیں جب انہیں یہ کوڑے مارے جا رہے ہوں، عذاب دیا جا رہا ہو، تم مومنین میں سے ایک گروہ، یعنی لوگوں کے سامنے جو ہے یہ سزا دی جائے، تاکہ چند کو سزا ہو اور باقیوں کو عبرت ہو. اسی طرح آیت نمبر 4 میں حد قذف بیان ہو رہی ہے، یعنی کسی معصوم پر زنا کی تہمت لگا دینا. اور حکم سورہ نساء میں آ چکا کہ جو بھی زنا کی تہمت لگاؤ تو پھر 4 جو ہے عینی گواہ لے کر آؤ، اور اگر گواہ نہیں لا رہے تو پھر یہ تہمت جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی، اور پھر الٹا ایسی تہمت لگانے والوں پر حکم ہے کہ انہیں 80 کوڑے مارے جائیں. تو یہاں پہ بھی فرمایا والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں پاک دامن خواتین پر. ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اور پھر نہیں لاتے 4 گواہ. فرمایا فجلدوہم، بس کوڑے مارو انہیں. 80 جلدا، یعنی 80 کوڑے. ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، اور پھر کبھی بھی ان کی شہادت قبول نہ کرو. واولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ ہیں نافرمان. لعان کا بیان، لعان ایسے معاملے کو کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ کسی شخص نے خود اپنی آنکھوں سے جو ہے اپنی بیوی کو ملوث دیکھا ہو، اور ظاہر ہے 4 گواہ اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر لعان کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھائے کہ میں نے ایسا دیکھا ہے، اور 5ویں دفعہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہے. خاتون کے لیے بھی اجازت ہے، اگر خاتون خاموش رہیں یا اسے ایکسیپٹ کر لیں تو پھر رجم کی سزا دے دی جائے گی، یعنی پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا. تو خواتین کو بھی اجازت ہے، اگر وہ سمجھتی ہے کہ یہ جھوٹا الزام ہے تو وہ بھی اسی طرح قسم کھائے گی کہ یہ اللہ کی قسم یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور 5ویں دفعہ قسم کھائے گی کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. تو اس طرح پھر اس پر سے یہ حد ختم کر دی جائے گی. لیکن پھر یہ دونوں اب میاں بیوی ساتھ نہیں رہ سکتے، ان میں جو ہے طلاق جو ہے وہ ان میں واقع ہو جائے گی. آگے 2 رکوع آ رہے ہیں، آیت نمبر 11 سے 26 تک. یہاں واقعہ اف پر اللہ تعالیٰ کا ایک تبصرہ ہے. اب اس کا پس منظر سمجھ لیجئے. سن 6 ہجری کا زمانہ ہے، اور غزوہ بنی مصطلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں. آپ کا معمول یہ تھا کہ جب بھی جو ہے وہ شہر سے باہر نکلتے تھے تو ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کو ساتھ لے جاتے تھے، تو ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھی، اور واپسی میں ہوا یہ کہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاجت ہوئی جو ہے، اور وہ اپنی ضرورت سے جو ہے وہ جنگل میں نکل گئیں کہ فارغ ہو کے آتی ہیں۔ جب واپس آ رہی تھی تو جو گلے میں ہار تھا وہ غائب ہو گیا، وہ نہیں نظر آ رہا تھا، تو اس کی تلاش میں دیر ہو گئی تھوڑی، اور جب واپس آئی تو قافلہ اٹھ کے جا چکا تھا۔ اب اتنی ہلکی تھی کہ جن لوگوں نے کجاوہ ان کا اٹھا کر جو ہے اونٹ پر رکھا، انہیں محسوس بھی نہیں ہوا کہ یہ خالی ہے، کیونکہ زیادہ وزن ان کا تھا نہیں، تو وہ اس طرح جو ہے یہ پیچھے رہ گئی قافلے میں، قافلہ آگے چلا گیا۔ پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن معتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہیں مامور کیا ہوا تھا، وہ پیچھے پیچھے آتے تھے کہ اگر کچھ سامان رہ گیا تو اسے اٹھا لیں۔ تو انہوں نے دیکھا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا یہ کہ جہاں قافلہ ٹھہرا ہوا تھا اسی جگہ آ کر جو ہے بیٹھ گئی، تھوڑی دیر میں آنکھ لگ گئی اور سو گئی۔ اب جب یہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے دیکھ لیا کہ اما عائشہ یہاں، زور سے انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اس سے جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ گئی، فوراً انہوں نے چہرہ چھپا لیا۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اونٹ بٹھایا اور ان سے کہا کہ آپ بیٹھ جائیے اونٹ پر۔ اما عائشہ بیٹھ گئی اس پر اور وہ اونٹ کی نکیل پکڑ پکڑ کے چلتے ہوئے قافلے میں آ کر شامل ہو گئے۔ یہ واقعہ تھا۔ اس پر جو ہے منافقین نے ایک طومار مچا دیا، اس میں آگے آگے تھا عبداللہ بن ابی، اور اس نے کہا خدا کی قسم یہ بچ کے نہیں آئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور ایک الزام ہے جو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگا دیا۔ اور پھر اتنا واویلا اس کا مچایا گیا کہ بہت سارے سچے مسلمان بھی اس میں جو ہے شامل ہو گئے، ان میں حضرت مستہ بھی ہیں، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور اکثریت پھر مسلمانوں کی اس میں پھر خاموشی انہوں نے اختیار کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا باتیں میرے بارے میں کہی جا رہی ہیں، وہ گھر پہنچتے ہی بیمار ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، ان کی خیر خیریت پوچھتے تھے اور جو ہے چلے جاتے تھے، اور یہ اپنے والدین کے پاس تھیں۔ پھر ایک دن جو ہے جا رہی تھی قضاء حاجت سے، اور مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ساتھ تھیں، کہ ٹھوکر لگی ان کی والدہ کو، اور انہوں نے کہا کہ برباد ہو مستہ، انہوں نے پوچھا بھائی اپنے بیٹے کو کیوں جو ہے اس طرح برا کہتی ہوں، پھر انہوں نے بتایا کہ میرا بیٹا جو ہے یہ کہہ رہا ہے تمہارے بارے میں، وہیں سے پلٹی ہیں اور رونا انہوں نے شروع کیا ہے کہ کیسی بات جو ہے میرے بارے میں کہہ دی۔ لیکن بہرحال ایک مہینے بعد پھر یہ دو رکوع نازل ہوئے، جس میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات بھی آ گئی اور مسلمانوں کے لیے ہدایات بھی آ گئیں کہ جو ہے اس طرح کے معاملات میں کس طرح نمٹا جائے۔ بس جناب اب یہاں ہم بریک کریں گے، انشاءاللہ جو ہے یہ آیات ہم کل جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔